کیفیت نمبر 6 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیفیت نمبر 6 یہاں سے سماعت فرمائیے. ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک, جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا, جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں. تم نے انہیں دیکھا ہے؟ عمران نے پوچھا. جی جی نہیں, وہ انہیں بے ہوشی کے عالم میں کاندھوں پر اٹھائے ہوئے لائے اور وہ انہیں سیدھے وہاں لے گئے اور پھر باہر آ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے. دیہاتی نے جواب دیتے ہوئے کہا. سردار موہن سنگھ کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا. وہ سونار گاؤں میں رہتے ہیں, اپنی حویلی میں جناب, دیہاتی نے جواب دیا. یہ جگہ کون سی ہے؟ عمران نے پوچھا. یہاں سے قریب داجل گاؤں ہے, یہ احاطہ وہاں سے کافی ہٹ کر ہے, اس دیہاتی نے جواب دیا. کاچار یہاں سے کتنی دور ہے؟ عمران نے پوچھا. کاچار جناب بہت دور ہے, یہاں سے قریب تو اٹاولی شہر ہے, دیہاتی نے جواب دیا. اب وہ ذہنی طور پر کافی حد تک سمجھ گیا تھا. اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ عمران کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور دیہاتی کنپٹی پر عمران کی مڑی ہوئی انگلی کی ضرب کھا کر چیختا ہوا چارپائی پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا. اس لچھن کو اٹھا کر جیب میں ڈالو اور سوائے ان دو بے گناہ دیہاتیوں کے اس کے باقی ساتھیوں کو گولیوں سے اڑا دو, عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا. چند لمحوں بعد کمرہ مشین پسٹل کی فائرنگ سے گونج اٹھا اور پھر صفدر لچھن کو کاندھے پر لادے کمرے سے باہر آ گیا. اس نے اسے جیپ کے اگلے حصے میں لٹایا اور اس کے بعد وہ سب جیپ پر سوار ہو گئے. لچھن کے ساتھیوں کے پاس مشین گنے تھی جو عمران کے ساتھیوں نے اٹھا لی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا. چند لمحوں بعد جیپ اس آتے کے کھلے پھاٹک سے نکل کر تیزی سے اس طرف کو بڑھتی چلی گئی جدھر سے وہ آئی تھی. یہ کچا پہاڑی راستہ تھا. کافی دور آنے کے بعد انہیں ایک طرف پھیلا ہوا گھنا جنگل نظر آیا تو عمران نے جیپ کا رخ اس جنگل کی طرف موڑ دیا اور پھر جنگل کے کافی اندر پہنچ کر اسے جیپ روکی اور اچھل کر نیچے اتر آیا. اب اس لچھن کو نیچے اتارو, اب اس سے باقی حالات کا علم ہو گیا, عمران نے کہا. اور چند لمحوں بعد لچھن کو جیپ سے نیچے اتار کر گھاس پر لٹا دیا گیا. جیپ میں رسی موجود ہے اور ٹرانسمیٹر بھی, کیوں نہ اس لچھن کو کسی درخت سے باندھ دیا جائے, اس طرح اسے پوچھ گچھ میں آسانی ہوگی, صفدر نے کہا. او پھر تو ٹھیک ہے, رسی لے آؤ اور ٹرانسمیٹر بھی باہر لے آؤ, ہو سکتا ہے اس پر اچانک کسی کی کال آ جائے, عمران نے کہا. اور پھر چند لمحوں بعد لچھن کو رسی کی مدد سے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا اور عمران نے آگے بڑھ کر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا. چند لمحوں بعد جب لچھن کے جسم میں حرکت کے آثار واضح ہونے لگے تو عمران پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. اب اس کی نظریں لچھن پر لگی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد لچھن نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی. وہ چند لمحوں تک تو خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑے عمران کو دیکھتا رہا, پھر اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے. تم کون ہو؟ او تم عمران تو نہیں ہو, لچھن کے منہ سے بے اختیار نکلا. تم نے مجھے میک اپ میں کیسے پہچان لیا لچھن؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. مم میں نے تمہیں بینگل سے نکلوا کر اپنے آدمیوں کے ساتھ بھجوایا تھا اور اب تمہارے قد و قامت سے بھی میں پہچان گیا ہوں کہ تم عمران ہو. لیکن میں کہاں ہوں؟ تم کیسے آباد ہو گئے؟ اور یہ تو میری جیپ ہے, وہ میرے ساتھی, لچھن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا. تمہارا تعلق کسی ایجنسی سے ہے؟ عمران نے پوچھا. سیکرٹ سروس سے, لچھن نے رک رک کر کہا تو عمران چوک پڑا. سیکرٹ سروس مطلب ہے کہ تم شاگل کے ماتے ہیں تو؟ عمران نے کہا. ہاں میں سیکرٹ سروس کے ایک شعبے کا انچارج ہوں, اس بار لچھن نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے جواب دیا. کیا ہوٹل سے ہمیں سیکرٹ سروس نے اغوا کیا تھا, لیکن کاچار تو یہاں سے بہت دور ہے, پھر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا شوگل نے اس کا حکم دیا تھا؟ مگر شوگل تو ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دیتا ہے, اس نے ہمیں کیوں زندہ رکھا؟ اس بار عمران کا اپنا لہجہ الجھا ہوا تھا. اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ساری بات بتا سکتا ہوں, کیونکہ تم نہ جانے کتنی بار موت کے منہ سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہو, لچھن نے کہا. تم سیکرٹ سروس کے ممبر ہو, اس لیے تمہیں مار کر ہمیں کیا ملے گا؟ کیا تمہارے ہلاک کرنے سے سیکرٹ سروس ختم ہو جائے گی؟ اس لیے بے فکر رہو, کم از کم تمہارے ہاتھوں نہ مارے جاؤ گے, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. شکریہ، مجھے تمہاری بات پر اعتماد ہے، لچھا نے جواب دیا اور پھر اس نے وہ ساری تفصیل بتانا شروع کر دی جو اسے شوگو نے ٹرانسمیٹر پر بتائی تھی، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے حیرت سے بگڑتے چلے گئے۔ انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ بے ہوش کی کے دوران وہ کس طرح بلیک فورس، سیکرٹ سروس پاور ایجنسی اور پھر آخری میں سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھتے رہے۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو یا صرف یہ ساری کہانی سنسنی خیزی کے طور پر سنائی ہے تم نے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، تمہیں پہلے بلیک فورس نے اغوا کیا، اس سے سیکرٹ سروس نے تمہیں چھیننے کی کوشش کی، پھر پاور ایجنسی نے تمہیں چھین لیا، پاور ایجنسی سے پھر ہم نے یعنی سیکرٹ سروس نے تمہیں حاصل کر لیا، لچھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، ہم تو لوٹ کا مال بنے رہے ہیں، عمران نے کہا اور لچھن بھی ایک طرح ہنس دیا۔ تمہاری اہمیت ہی اس قدر ہے کہ ہر ایجنسی تمہارے خاتمے کا کریڈٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، لچھن نے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کافرستان والوں نے بنا دی ہے، بہرحال اب تم اس خاتے میں آئے ہو، تمہارا کیا پروگرام تھا؟ عمران نے کہا۔ میں نے وہاں چیف شوگل کی آمد کا انتظار کرنا تھا اور بس۔ لیکن تم کس طرح ہوش میں آ گئے؟ تمہیں تو گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا اور ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی موجود تھیں اور وہاں موجود آدمیوں کو تمہاری نگرانی کا بھی حکم دیا گیا تھا، لچھن نے کہا۔ شوگل ہیلی کاپٹر پر اڈے پر آئے گا یا جیپ پر؟ عمران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے الٹا سوال کر دیا۔ وہ تو ظاہر ہے اپنے ہیلی کاپٹر پر ہی آئیں گے، لچھن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بواجہ پہاڑیوں پر تو ہیلی کاپٹر پر چیکنگ کے لیے جاتا رہتا ہوگا، عمران نے کہا تو لچھن بھی اختیار چوک پڑا۔ او تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ چیف کے ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھواجہ پہاڑیوں پر پہنچ جاؤں؟ تو سنو عمران، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ بھواجہ پہاڑیوں کا مکمل کنٹرول ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے اور اس نے وہاں قدم قدم پر چیکنگ سپاٹ بنائے ہیں جن میں انتہائی شدید کمپیوٹر بھی موجود ہیں اور میک اپ واشر بھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے وہ سب افراد اور ان کے ساتھی اور ان تمام فوجیوں کو جو بھواجہ پہاڑیوں پر تعینات کیے گئے ہیں، خصوصی طور پر تیار کردہ کمپیوٹر کارڈ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کی آواز کمپیوٹر میں فٹ کی گئی ہے جس کا مخصوص نشان بھی کارڈ پر موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی آدمی اس کمپیوٹر کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ شکل تبدیل کر کے اور نہ آواز بدل کر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں اونچی چوٹیوں پر چیکنگ ٹاور بنائے گئے ہیں جن میں انتہائی جدید چیکنگ مشینیں نصب ہیں، اور تا اطلاع ثانی ہر قسم کے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی پرواز بھواجہ پہاڑیوں پر بند کر دی گئی ہے، اور اگر کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر وہاں سے گزرنا چاہے، وہ صدر مملکت کا ہی کیوں نہ ہو، تو اس بارے میں واضح حکم ہے کہ اسے چیک کیے بغیر فوری طور پر میزائل سے اڑا دیا جائے۔ پاور ایجنسی بلیک فورس اور سیکرٹ سروس بھواجہ پہاڑیوں کی حدود سے باہر مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے۔ ان کو صرف یہی کام سونپا گیا ہے کہ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ٹریسٹ کر کے ان کا خاتمہ کریں۔ ان ایجنسیوں کا کوئی آدمی، حتیٰ کہ ان کے چیف بھی بھواجہ پہاڑیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ انہیں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے۔ اس لیے اگر تم چیف کے ہیلی کاپٹر پر وہاں جانے کا سوچ رہے ہو تو پھر ایک لمحے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے، لچھا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ہونٹ بھیج لیے کیونکہ اس کی چھٹی کہہ رہی تھی کہ لچھن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں، عمران نے کہا، ایسے کہ کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس مشن کے لیے کافرستان کو ایک مناسب سا عرصہ درکار ہے، لچھن نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ مشن کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ ٹاپ سیکرٹ مشن ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، لچھن نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے یہ سب کچھ بتا کر اپنے آپ کو زندہ رہنے کا ویسے بھی جواز پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب اگر کسی نے یہاں آ کر تمہیں انڈسٹریوں سے آزاد کر دیا تو ٹھیک، ورنہ تمہارا مقدر، عمران نے کہا اور واپس جیپ کی طرف مڑنے لگا۔ رک جاؤ، مجھے اس طرح مت چھوڑ کر جاؤ، یہاں کوئی نہیں آئے گا اور میں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا۔ رک جاؤ، لچھن نے یکلک ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو لچھن، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہیں زندہ بھی رہنے دیں اور تمہیں ساتھ ساتھ بھی لادے پھریں، یا یہاں سے تمہیں اکیلا بھی بھیج دیں تاکہ تم شوگل کو ہمارے زندہ رہنے کی اطلاع دے دو اور ایک بار پھر ہمیں گھیر لیا جائے، عمران نے مڑ کر انتہائی سنجیدگی لہجے میں کہا۔ وہ تو اسے ویسے ہی پتہ چل جائے گا، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، لچھن نے تقریباً رو دینے والے لہجہ میں کہا۔ ایک شرط پر ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں بھواجہ پہاڑیوں میں آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو شوگل کالنگ اوور، شوگل کی چیختی ہوئی آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی۔ یس سر، لچھن بول رہا ہوں۔ اوور، لچھن نے جواب دیا۔ کال ریسیور کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے نا؟ اوور، شوگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، عمران اور اس کے ساتھی اس اڈے سے فرار ہو گئے ہیں، میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اوور، لچھن نے جواب دیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بک رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ اوور، شوگل نے ہزیانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر، وہ بے ہوش تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن جب میں اڈے پر پہنچا تو وہاں اڈے پر موجود سب افراد ہلاک ہو چکے تھے اور عمران اور اس کے ساتھی غائب تھے۔ نہ جانے وہ کیسے فرار ہوئے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سر۔ اوور، لچھن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ او وہ ہیں ہی ایسے، انہیں موقع مل گیا۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا اور انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی بھون ڈالتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ انسان تو ہیں ہی نہیں، بدروحیں ہیں۔ تم اب انہیں تلاش کراؤ، تم نے ان کے حلیے دیکھے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے، اور جیسے ہی وہ نظر آئیں ایک لمحہ توقف کیے بغیر انہیں گولیوں سے اڑا دو، سمجھ گئے ہو؟ اوور، اس بار شوگل نے انتہائی ڈھیلے سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یس سر، میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ اوور، لچھا نے جواب دیا۔ جیسے ان کے بارے میں معلوم ہو مجھے فوری رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ گڈ، آؤ اب سردار موہن سنگھ کے پاس چلیں، پھر تم آزاد ہوگے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے لچھن کو سہارا دے کر جیپ میں سوار کر دیا اور پھر خود بھی جیپ میں سوار ہو گئے۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور پھر اس نے جیپ اسٹارٹ کی اور اسے جنگل کے بیرونی حصے کی طرف موڑ کر آگے بڑھا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کرنل موہن نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل موہن بول رہا ہوں۔ کرنل موہن نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ نکال لیا ہے، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو کرنل موہن بے اختیار چونک پڑا۔ او وہ کس طرح؟ پوری رپورٹ دیا کرو، کرنل موہن نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، تحقیقات پر پتہ چلا تھا کہ ہماری ویگن پر پہلے حملہ سیکرٹ سروس کے آدمیوں نے کیا، لیکن وہ سب مارے گئے اور آتما رام پکڑا گیا، لیکن آگے جا کر پھر حملہ ہوا اور آتما رام اور ہمارے آدمی مارے گئے۔ وہاں ایک ایسے آدمی کی لاش بھی نظر آئی جس کا تعلق پاور ایجنسی سے ہے، اس لیے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہماری تحویل سے نکالنے والے پاور ایجنسیوں کے آدمی ہیں، چنانچہ ہم نے وہاں موجود اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم کیا تو ہمیں ایک نئی اطلاع ملی کہ ہم حملہ کرنے والے واقعی پاور ایجنسی کے ہی آدمی تھے، لیکن پاور ایجنسی والے جب عمران اور ان کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے تو ان پر ایک بار پھر حملہ ہوا اور ان کے سارے آدمی ہلاک ہو گئے اور عمران اور اس کے ساتھی ایک بار پھر غائب ہو گئے۔ ہمارے آدمی نے سپارٹ کو بھی چیک کیا، وہاں ایسے دو آدمیوں کی لاشیں ہمارے آدمیوں نے پہچان لی، ان کا تعلق سیکرٹ سروس سے تھا، چنانچہ ہم نے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود اپنے مخبروں سے رابطہ کیا تو وہاں سے اطلاع ملی کہ سیکرٹ سروس کے ایک گروپ نے یہ کام کیا ہے اور اس گروپ کا انچارج لچھن ہے۔ اس نے سیکرٹ سروس کے چیف شوگل کو ٹرانسمیٹر کال پر اطلاع دی تھی، یہ ٹرانسمیٹر کال ہمارے مخبروں نے خفیہ طور پر ٹیپ کر لی تھی اور ٹیپ سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس لچھن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک گاؤں ڈاجل میں اپنے کسی دوست کے ڈیرے پر پہنچا دیا ہے۔ اس پر ہم نے ایسے آدمیوں کو تلاش کیا جو لچھن سے واقفیت رکھتے ہوں تاکہ اس کے دوست کو ٹریک کیا جائے، اور پھر ہمیں اطلاع مل گئی کہ ڈاجل گاؤں کے قریب لچھن کے ایک سمگلر دوست سردار موہن سنگھ کا ڈیرا ہے، چنانچہ ہمارے آدمیوں نے وہاں چھاپا مارا، لیکن وہاں سے ایک اور اطلاع ملی کہ وہاں سے عمران اور ان کے ساتھی غائب ہو چکے ہیں اور لچھن کے ساتھیوں کی لاشیں وہاں سے ملی۔ البتہ دو آدمی بے ہوش تھے، انہیں جب ہوش میں لایا گیا تو ان سے ایک نے بتایا کہ پانچ نامعلوم افراد اچانک اندر آئے اور انہیں بے ہوش کر دیا، پھر اسے ہوش آیا تو اس نے فرش پر لچھن اور دو دوسرے آدمیوں کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ ایک آدمی نے اسے پوچھ گچھ اس انداز میں کی کیسے نہ اس علاقے کا علم تھا اور نہ اس ڈیرے کے مالک لچھن کا. اس کے بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا. اس سے ہمارے آدمیوں نے اندازہ لگایا کہ یہ پوچھ گچھ کرنے والا یقیناً عمران ہی ہوگا. اس آدمی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لچھن کی لاش وہاں موجود نہیں ہے. چنانچہ اس لچھن کی تلاش دوبارہ شروع کر دی اور پھر جناب لچھن کو ٹریس کر لیا گیا. وہ ایک پہاڑی راستے پر پیدل چل کر اکیلا کہیں جا رہا تھا. ہمارے آدمیوں نے اسے پکڑا اور پھر اس نے بے حد پناہ تشدد کے نتیجے میں سب کچھ بتا دیا. اس نے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہ اپنے دوست سردار موہن سنگھ کی حویلی میں چھوڑ آیا ہے اور وہ وہاں موجود ہیں. میں نے اپنے آدمی وہاں نگرانی کے لیے بھجوا دیے ہیں, اب آپ جیسے حکم دیں, دوسری طرف سے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا گیا. کرنا کیا ہے, فوراً ہیلی کاپٹر, سولوون میزائل, گنے اور آدمیوں کو ساتھ لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ. تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ہم اس حویلی کو میزائلوں سے اڑا دیں گے. لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کو اس ساری پلاننگ کا علم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تمہاری مقبر باقی ایجنسیوں میں موجود ہیں, اس طرح ان کی مقبر بھی ہمارے ادارے میں کام کر رہے ہوں, کرنل موہن نے تیز لہجے میں کہا. یس سر, ٹھیک ہے, میں آ رہا ہوں سر, دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل موہن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو چند لمحوں بعد کمرے کا بند دروازہ کھلا اور ایک نوجوان نے اندر آ کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا. سنو, فیلڈ ہیڈ کوارٹر سے ارجنٹ ہیلی کاپٹر یہاں پہنچے گا, جیسے وہ آئے مجھے فوری اطلاع دینا, کرنل موہن نے اس نوجوان کو حکم دیتے ہوئے کہا. یس سر, نوجوان نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا. ہونے ہاں, تو سب ایجنسیاں ان لوگوں کے خاطر آپس میں لڑ رہی ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ آخری فتح بہرحال بلیک فورس کو ہی ملے گی, کرنل موہن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور پھر 15 منٹ بعد اسے ارجنٹ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا. چند لمحوں بعد وہ اپنے دفتر نما احاطے سے باہر آیا تو وہاں ایک بڑا ہیلی کاپٹر موجود تھا جس پر بلیک فورس کا مخصوص نشانہ بنا ہوا تھا. اس کے ساتھ 3 آدمی کھڑے تھے. میزائل گنیں ساتھ لے لی ہیں ارجن, کرنل موہن نے سب سے آگے کھڑے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا. یس بوس, ارجن نے جواب دیا. اوکے آؤ, کرنل موہن نے کہا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی سائڈ سیٹ کی طرف بڑھ گیا. ارجن پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ 2 آدمی اگلی سیٹوں پر بیٹھے اور ارجن نے ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کر کے اسے فضا میں بلند کیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے سنار گاؤں کی طرف اڑ چلا رہا. اس لچھن کا کیا ہوا, وہ سیکرٹ سروس کا آدمی جو عمران اور اس کے ساتھیوں کو سردار موہن سنگھ کی حویلی میں چھوڑ آیا تھا, کرنل موہن نے ارجن سے مخاطب ہو کر پوچھا. سر, وہ تشدد سے ہلاک ہو گیا, انتہائی سخت جان آدمی تھا, اس لیے خاصا تشدد کرنا پڑا تھا, ارجن نے جواب دیا اور کرنل موہن نے اذبات میں سر ہلا دیا. ارجن نے تقریباً نصف گھنٹے کی تیز پرواز کے بعد ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے فضا میں ہی متعلق کر کے اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس کا بٹن دبا دیا. ہیلو ہیلو, A1 کالنگ, اوور, ارجن نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا. یس زیڈ اینڈ اٹینڈنگ, اوور, چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی. کیا رپورٹ ہے زیڈ اے, اوور, ارجن نے تیز لہجے میں پوچھا. وہ سب اندر ہیں, کوئی باہر نہیں آیا, اوور, دوسری طرف سے کہا گیا. ٹی ایکس سی کی کیا رپورٹ ہے, اوور, ارجن نے پوچھا. وہ فیس چینج کر رہے ہیں, ایک ہی کمرے میں ہیں, اوور, دوسری طرف سے کہا گیا. اوکے چیف, میرے ساتھ ہیں, ہم اسکائی ریڈ کرنے والے ہیں, تم اپنے ساتھیوں کو کافی پیچھے ہٹا لو, اوور, ارجن نے کہا. یس باس, اوور, دوسری طرف سے کہا گیا. اسکائی ریڈ کے دوران جو بھی باہر نکلے اسے گولیوں سے اڑا دینا, سمجھ گئے, کوئی بچ کر نہ جائے, کوئی بھی, سمجھ گئے ہو, اوور, ارجن نے تیز لہجے میں کہا. یس باس, اوور, دوسری طرف سے کہا گیا. اوور اینڈ آل, ارجن نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر دیا. وہ سب اندر ہیں باس, ارجن نے ساتھ بیٹھے ہوئے کرنل موہن سے مخاطب ہو کر مسرت بھرے لہجے میں کہا. آپ انتہائی مسرت بھری خبر ہیں ارجن, اب اس حویلی پر اس طرح میزائل پھینکو کہ ایک آدمی بھی بچ کر نہ جا سکے, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس انداز میں چاہیے کہ انہیں بہرحال پہنچانا جا سکے, ورنہ کوئی بھی ہماری اس بات پر یقین نہ کرے گا کہ ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے, کرنل موہن نے کہا. آپ نے جب سولوون میزائل گنے لانے کا کہا تھا تو میں اسی وقت ہی آپ کا مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن سولوون میزائل سے نکلنے والی بے پناہ حدت تمام لاشوں کو مکمل طور پر مسخ کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنے طور پر سولوون کے بجائے ارگاز میزائل کے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ تباہی مچا دیں گی لیکن ان سے حد تک بہرحال اتنی نہیں نکلتی کہ لاشیں مسخ ہو جائیں۔ ارجن نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، ویری گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، چلو آپریشن شروع کرو، کرنل موہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تیار ہو جاؤ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم نے فائر کھول دینا ہے، ارجن نے مڑ کر عقب میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں سے کہا۔ یس باس، ہم تیار ہیں، ان دونوں نے کہا۔ وہ دونوں مخصوص ساتھی ایک ایک گن لے کر سائڈ کی کھڑکیوں پر جمع ہوئے تھے۔ پھر ارجن نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھا دیا۔ ہوشیار، ارجن نے کچھ آگے جانے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہیلی کاپٹر کو تیزی سے غوطہ دیا۔ نیچے کھیتوں کے درمیان ایک کافی وسیع احاطہ نظر آ رہا ہے جس کی چار دیواری تو کچی تھی لیکن اس کے اندر کی عمارت پختہ بنی ہوئی تھی۔ یہ سردار موہن سنگھ کی حویلی تھی۔ پھر ہیلی کاپٹر غوطہ کھاتے ہوئے جیسے ہی اس حویلی کے اوپر سے گزرا ان کے عقب میں ہلکے ہلکے دھماکے ہونے شروع ہو گئے اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے میزائل ایک دوسرے کے پیچھے ہیلی کاپٹر کے دونوں سائڈوں سے نکل کر بجلی کی رفتاری سے حویلی کی طرف بڑھے۔ اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے حویلی کو کر اس کے کیا نیچے انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ارجن نے ایک لمبا ٹرن لیا اور ایک بار پھر اس حویلی کی طرف بڑھنے لگا جس سے گرد و غبار کا ایک طوفان سا آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا اور ایک بار پھر حویلی پر میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ارجن نے بار بار چکر کاٹے اور جب تک حویلی کی اینٹ سے اینٹ نہ بج گئی اس وقت تک اس پر میزائلوں کی بارش ہوتی رہی۔ بس اب مزید کوئی ضرورت نہیں، اب ہیلی کاپٹر نیچے اتار دو، کرنل موہن نے کہا اور ارجن نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتی ہوئی حویلی سے کچھ دور کھیتوں میں اتار دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے آ گئے۔ ان کے نیچے آتے ہی ادھر ادھر چھپے ہوئے تقریباً 10 آدمی نمودار ہوئے اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی واقعی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس نے کا نامنشان مٹ گیا تھا، ابھی گرد و غبار اس طرح فضا میں اڑ رہا تھا۔ بعض حویلی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور کسی کو بھی باہر آنے کا موقع نہیں ملا۔ آنے والوں میں سے ایک نے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے، ارجن نے اذبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارجن کے ساتھ کھڑے ہوئے کرنل موہن نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مادھو جناب، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو سنو مادھو، اپنے تمام آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ سب اس حویلی کے ملبے سے لاشیں باہر نکالیں، اور چونکہ تم نے ٹی ایکس پر انہیں میک اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے ان کی لاشیں خود ہی علیحدہ کر لینا۔ کرنل موہن نے مادھو سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس چیف، مادھو نے مہربانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے اپنے آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے خیال نہیں رہا، ہمیں میک اپ واشر ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا تاکہ ان کا میک اپ صاف کیا جا سکتا، کرنل موہن نے ارجن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود ہے باس، ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گڈ، تم تو واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو، ویری گڈ، تمہاری صلاحیتوں نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے، کرنل موہن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ارجن کے چہرے پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ سر، دراصل ہماری شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کی گئی ہے کہ ہمیں ہر طرح کا خیال رکھنا آ گیا ہے، ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اشارہ کرنل فریدی کی طرف ہے، اس نے یہ ٹریننگ دی ہے، کرنل موہن نے کہا۔ یس چیف، کرنل فریدی صاحب نے پوری فورس کو ایسی ہی ٹریننگ دی ہوئی ہے، ارجن نے جواب دیا اور کرنل موہن نے اذبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد مادھو ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ چیف عمران اور ان کے 4 ساتھیوں کی لاشیں الگ کر لی گئیں، یہ سب لاشیں ایک ہی جگہ سے دستیاب ہوئی ہیں، کٹی پھٹی لاشیں ہیں لیکن بہرحال چہرے کسی حد تک پہچانے جا سکتے ہیں، مادھو نے قریب آ کر کہا۔ او کہاں ہیں یہ لوگ جنہوں نے مافوق الفطرت حیثیت اختیار کر لی تھی، کرنل موہن نے کہا۔ ارجن ہیلی کاپٹر سے میک اپ واشر نکال لو، پہلے تصدیق ہو جائے کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں، کرنل موہن نے کہا۔ یس چیف، ارجن نے کہا اور کرنل موہن مادھو کے ساتھ چلتا ہوا تباہ شدہ حویلی کے ملبے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایک طرف واقعی 5 کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور پھر ارجن نے ان لاشوں کے چہروں پر سے پہلے مٹی اور خون وغیرہ اپنے آدمیوں سے صاف کرایا اور پھر بیڑی سے چلنے والے میک اپ واشر کی مدد سے اس نے ایک ایک کر کے 5 لاشوں کے چہروں سے میک اپ صاف کر دیا۔ یہ جناب وہ عمران ہے، دنیا کا خطرناک ترین آدمی، یہی ہے، میں اسے پہچانتا ہوں۔ ارجن نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں واقعی میں نے بھی اس کی تصویر دیکھی ہوئی ہے، ویسے سب کے چہروں سے میک اپ صاف ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ ویری گڈ، آخر کار اس کارنامے کا کریڈٹ بلیک فورٹ کے حصے میں ہی آئے گا۔ ویری گڈ، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ارجن اور مادھو نے بھی اسباب میں سر ہلا دیے، ان کے چہروں پر بھی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ان لاشوں کو اٹھا کر لے آؤ، ہم انہیں ہیلی کاپٹر میں ساتھ لے جائیں گے، کرنل موہن نے کہا اور مڑ کر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے چلنے کے بجائے ہوا میں اڑ رہا ہو، ارجن بھی اس کے پیچھے تھا۔ کرنل موہن اچھل کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا اور پھر سائڈ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینس ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف آف بلیک فورس کرنل موہن کالنگ، اوور، کرنل موہن بار بار کال دے رہا تھا۔ یس پی ایم اسپیشل اسٹاف، اوور، چند لمحوں ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں کرنل موہن بول رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے، میرے پاس فوراً رابطہ کراؤ، فوراً، اوور، کرنل موہن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسپیشل لنک کو دور ہٹائیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسپیشل لنک کوڈ BF1 آپریشن ڈبل ونڈر، اوور، کرنل موہن نے کہا۔ یس سر، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ ہیلو، پی ایم اٹینڈنگ، اوور، بولنے والے کا لہجہ بے حد باکار تھا، کافرستان کے وزیر اعظم خود تھے۔ کرنل موہن بول رہا ہوں جناب، اوور، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے، کیوں اسپیشل کال دی ہے، اوور، دوسری طرف سے وزیر اعظم نے اس طرح باوقار لہجے میں کہا۔ سر، کافرستان کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے، میرے پاس عمران اور اس کے چار ساتھیوں کو بلیک فورس نے ہلاک کر دیا ہے، ان کی لاشیں اس وقت میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، میں اٹاولی کے قریب ایک گاؤں سے بول رہا ہوں، اوور، کرنل موہن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو کرنل موہن، کیا واقعی ایسا ہے، اوور، پرائم منسٹر کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ یقین نہ آنے والی کیفیت واضح طور پر موجود تھی۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، پوری ذمہ داری کے ساتھ، میں نے مکمل چیکنگ کر لی ہے جناب، اوور، کرنل موہن نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ حقیقتاً مجھے باوجود اس بات کے کہ آپ انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، یقین نہیں آ رہا، لاشیں کہاں ہیں، اوور، وزیر اعظم کے لہجے میں بوکھلاہٹ کا انتر نمایاں تھا۔ جی، میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، میں نے میک اپ واشر سے ان کا میک اپ صاف کرایا ہے، اس لیے میں 100% درست بات کر رہا ہوں، اوور، کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ پوری تفصیل بتائیں، اوور، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وزیر اعظم نے کہا، وہ شاید اس بہت بڑی خوشخبر کو سننے کے بعد اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ خاصا سنبھلا ہوا تھا، اور جو اب میں کرنل موہن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہوٹل سے اغوا کرنے سے لے کر سنار گاؤں میں سردار موہن سنگھ کی حویلی پر کیے جانے والے میزائل ریڈ تک پوری تفصیل بتا دی تھی۔ او اس تفصیل سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی کافرستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کرنل موہن، یقیناً کریں آپ کو کافرستان کا بہادری کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے گا، سب سے بڑا اعزاز، اوور، وزیر اعظم نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، تو کرنل موہن کے چہرے پر مسرت کا آبشار سا بہنے لگا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ وزیر اعظم کی نظروں میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی اہمیت اس قدر ہے۔ آپ کی مہربانی ہے سر، اوور، کرنل موہن نے مسرت کی شدت سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنل موہن، آپ لاشیں لے کر اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں، میں سیکرٹ سروس کے چیف شوگل اور پاور ایجنسی کے چیف مادام ریکھا کو اسپیشل کال کر کے ذریعے آپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا حکم دے رہا ہوں، یہ دونوں کئی بار عمران اور اس کے ساتھیوں سے ٹکرا چکے ہیں، اس لیے یہ بھی لاشوں کو چیک کریں گے، اور پھر ان کی رپورٹ بھی یہی ہوئی تو میں صدر صاحب کے ساتھ خود آپ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں گا. اوور, وزیر اعظم نے کہا. کون سا ہیڈ کوارٹر جناب؟ یہاں مشکبار میں یا کافرستان میں؟ اوور, کرنل موہن نے پوچھا. آپ کے مشکبار ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہا ہوں. جب تک ان کی موت کی حتمی طور پر تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک آپ میں سے کسی کا بھی مشکبار چھوڑنا غلط ہوگا. اوور, وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا. یس سر, لیکن یہ غرض ہے. اوور, کرنل موہن نے قدرے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں ہاں, کیا بات ہے بتائیں. اوور, وزیر اعظم نے چونک کر پوچھا. جناب, جیسا کہ میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے, عمران اور اس کے ساتھیوں کو میری سروس نے ہوٹل سے اغوا کرایا, لیکن سیکرٹ سروس نے غیر قانونی طور پر میرے آدمیوں پر حملہ کر کے ان لوگوں کو چھیننے کی کوشش کی. ناکامی کے بعد پاور ایجنسی نے حملہ کر دیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. میرے آدمی بھی مارے گئے. اس کے بعد ان پر سیکرٹ سروس نے حملہ کر دیا اور پھر سیکرٹ سروس کے ہاتھوں سے ہم نے انہیں حاصل کیا. ایسی صورت میں شوگل اور مادہ امریکہ دونوں ہی کیسے برداشت کریں گے کہ کریڈٹ کرنل موہن لے جائے؟ وہ لازمن ایسی باتیں کریں گے جن سے شکوک پیدا ہوں. اوور, کرنل موہن نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کرنل موہن, آپ فکر نہ کریں. میں انہیں خصوصی طور پر بریف کروں گا کہ وہ کوئی غلط بات نہ کریں. اوور, وزیر اعظم نے جواب دیا. یس سر اوور, کرنل موہن نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا. آپ وہاں پہنچیں, شاگل اور مادام ریکھا بھی جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گی. اوور اینڈ آل, وزیر اعظم نے کہا. اور کرنل موہن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. ارجن, مادھو اور ان کے ساتھی ہیلی کاپٹر سے باہر کھڑے تھے. ارجن, لاشیں ہیلی کاپٹر میں رکھواؤ, جلدی کرو, ہمیں واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جانا ہے. اور مادھو اور اس کے سیکویشن کو واپس بھیجا دو, جلدی کرو. کرنل موہن نے ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے باہر سر نکالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا, ارجن سے مخاطب ہو کر. یس باس, ارجن نے کہا. اور پھر چند لمحوں بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی لاشیں ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں رکھ دی گئیں. ارجن نے دوبارہ پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور اس کے دو ساتھی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے. اور پھر ارجن نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کیا اور اس کا رخ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف موڑ دیا. تقریباً ایک گھنٹے کی تیزی پرواز کے بعد وہ اپنے واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے. کرنل موہن ہیلی کاپٹر سے اتر کر اس طرح اپنے دفتر کی طرف بڑھا جیسے کوئی بہت بڑا فاتح کسی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد واپس اپنے ملک آتا ہے. عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بڑے حال کمرے میں لا کر رکھ دی گئیں. شوگل اور مادام ریکھا آ رہی ہیں, ان کا استقبال کرو اور انہیں یہاں لے آؤ, کرنل موہن نے ارجن سے مخاطب ہو کر کہا. یہاں آ رہے ہیں؟ ارجن نے حیران ہو کر پوچھا. ہاں, کرنل موہن نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے وزیر اعظم سے ہونے والی بات چیت بھی دہرا دی. مبارک ہو سر آپ کو, ویر چکر ملنا ہم سب کا اعزاز ہے, ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا. شکریہ ارجن, اور سنو, ویر چکر تو مجھے بعد میں ملے گا, لیکن تم آج سے بلکہ اسی وقت سے بلیک فورس کے نمبر 2 ہو گئے ہو. میری طرف سے مبارکباد قبول کرو, کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ارجن کے کاندھوں کو تھپکی دی. شکریہ سر, ارجن نے بھی مسرت سے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا اور باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کر دیا. تم اس کے حقدار بھی ہو ارجن, کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے کہا. اور ارجن ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے ہال سے باہر نکل گیا. اب معلوم ہوگا اس چوگل اور مادام ریکھا کو کہ کرنل موہن کیا ہے. جو کام وہ اتنے سالوں سے نہیں کر سکے وہ میں نے پہلے ہی وار میں کر دیا, کرنل موہن نے ہال میں ٹھہرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا. وہ بار بار حال کی فرش پر پڑی ہوئی عمران اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری فخری انداز میں اپنے کیے گئے شکار کو دیکھتا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان نے شوگل اور مادام ریکھا کی اطلاع دی تو کرنل موہن تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. آئیے آئیے, میں آپ دونوں کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں. کرنل موہن نے اپنے دفتر کے دروازے پر شوگل اور مادام ریکھا دونوں کا مشترکہ طور پر استقبال کرتے ہوئے کہا. شوگل نے ہوٹ بھیجتے ہوئے کہا, کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ آپ نے عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا ہے؟ مادام ریکھا نے فوراً ہی کہا. اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات موجود تھے. جی ہاں, یہ اعزاز قدرت نے میرے لیے مخصوص کر رکھا تھا, کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا آپ ہمیں ان کی لاشیں دکھائیں گے؟ شوگل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. दिखा देंगे अब इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, लाशें कहाँ जा सकती हैं, पहले आप तस्वीर रखें, मैं आपको काफ्रिस्तान की सबसे आला शराब पेश करता हूँ। कर्नल मोहन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो शोगुल और रीखा दोनों की कैफियत से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा हो। आप पहले हमें वो लाशें दिखाएं जिन्हें आप इमरान और उसके साथियों की लाशें कह रहे थे, शोगुल ने मुंह बनाते हुए कहा। और इसका ये मखसूस अंदाज का जुमला सुनकर कर्नल मोहन के चेहरे पर बेख्तियार गुस्से का रंग चढ़ गया। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हकीकतन इमरान और उसके साथियों की लाशें हैं या नहीं। आए, कर्नल मोहन ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा और फिर वो शागुल और रीखा को साथ लेकर इस हॉल में आ गया जहाँ फर्श पर 5 कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी। शागुल और रीखा दोनों गौर से इन लाशों को देख रहे थे, इनके चेहरों पर गैर यकीनी की कैफियत तारी थी। फिर शागुल ने झुककर इमरान की लाश को हिलाकर देखा, इसके दोनों हाथ और दोनों टांगे आधी से ज्यादा उड़ गई थी। पेट में एक बड़ा सा शगाफ था जिससे आते बाहर को निकली हुई नजर आ रही थी। गर्दन पर जख्म था और उसके साथ ही उसका आधे से कदरे कम चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, लेकिन दूसरा आधा चेहरा वाकई इमरान का था। अलबत्ता इसकी दोनों आंखें महफूज थीं और इनमें शरीफ खौफ के तासुरात नुमाया थे। यूं लग रहा था जैसे वो मरते वक्त अपनी मौत से बेहद खौफजदा हो। इमरान की लाशें नहीं है, अचानक शोगुल ने मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल मोहन देखकर हंस पड़ा। मुझे पहले ही यकीन था कि आपने यही कहना है, आप मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कर्नल मोहन ने बड़े तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। वजीर आजम साफ फरमा रहे थे कि ये मेकअप में थे और आपने इनके मेकअप साफ कराए हैं, मादाम रीखा ने कर्नल मोहन से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया है, कर्नल मोहन ने जवाब दिया। हो सकता है इन लोगों ने अपनी डमियों पर डबल मेकअप कर रखा हो, मादाम रीखा ने कहा और कर्नल मोहन बेख्तियार चौंक पड़ा। डबल मेकअप क्या मतलब, कर्नल मोहन ने हैरत होकर पूछा। ये लोग हद से ज्यादा जहीन और खतरनाक लोग हैं, ये बाज़ औक़ात डबल मेकअप भी कर लेते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि मेकअप साफ करने वाले एक ही मेकअप वॉश करके मुतमईन हो जाते हैं, मादाम रीखा ने कहा। ये आप क्या कह रही हैं, ऐसी बात तो कोई बच्चा भी नहीं सोच सकता। क्या आपको मालूम नहीं है कि मेकअप वॉशर कैसे काम करता है और क्या काम करता है? वो तो इस तरह काम करता है कि असल खाल पर जो कुछ भी हो उसे साफ कर दे। अब असल खाल पर मेकअप की एक तय हो या 2 या 10 तय हो, जाहिर है सब एक ही बार साफ हो जाएंगी, कर्नल मोहन ने कहा तो मादाम रीखा बेख्तियार हंस पड़ी। मैं अब आपसे क्या कहूँ कर्नल मोहन, मेकअप का फन अब बेहद तरक्की कर चुका है, अब ऐसे अनासर दरियाफ्त कर लिए गए हैं जो एक बार वॉशिंग से साफ नहीं होते, इन्हें डबल वॉश करना पड़ता है। इसलिए ये लोग पहले ऐसे अनासर का मेकअप करते हैं जिसे एक बार वॉश करने के बाद वक्फा देकर दोबारा वॉश करना पड़ता है, फिर वॉश होते ही इसके ऊपर ये आम मेकअप कर देते हैं जो एक ही बार वॉश हो जाता है। इसलिए जब आप मेकअप वॉशर इस्तेमाल करते हैं तो आम मेकअप साफ हो जाता है और डबल वॉश होने वाला मेकअप रह जाता है, और अगर दोबारा इसे वॉश किया जाते तब वो वॉश होता है, रीखा ने इस तरह कर्नल मोहन को समझाया जैसे उस्ताद किसी बच्चे को समझाता है। लेकिन अगर ऐसी बात हो तो फिर दोबारा क्यों, 10 बार क्यों नहीं, मतलब है कि 2 के बजाय 10 तहों वाला मेकअप भी तो किया जा सकता है। हम एक बार वॉश करें तो एक मेकअप वॉश, दूसरी बार वॉश करें तो दूसरा मेकअप वॉश हो, लेकिन नीचे तीसरा मेकअप भी अभी मौजूद हो और इसके नीचे चौथा और इसके नीचे 5वां, कर्नल मोहन ने मुंह बनाते हुए कहा और मादाम रीखा बेख्तियार खुल खिलाकर हंस पड़ी। कर्नल मोहन, माजरत के साथ कहूंगी कि आपको मेकअप के बारे में इब्तदाई मालूमात भी हासिल नहीं है, अगर आपको इब्तदाई मालूमात भी होती तब भी आप ये बात ना करते, 2 तहों के मेकअप के बाद तीसरी तह जमाई ही नहीं जा सकती, 2 तहों के बाद चेहरे की सारी साख ही बदल जाती है, इस पर तासुरात उभर ही नहीं सकते और दूर से ही पता लग जाता है कि चेहरे पर कोई ठोस तह मौजूद है। डबल मेकअप भी इस फन के माहिरीन ही कर सकते हैं, आम मेकअप करने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता, वरना मेकअप फौरन जाहिर हो जाता है, जबकि अनाड़ी या मामूली सा माहिर तो आम मेकअप भी करे तो देखने वाले इसके मस्नूई फन को फौरन समझ जाते हैं क्योंकि तासुरात किसी सूरत भी चेहरे की जिल पर जाहिर नहीं होते, मादाम रीखा ने हंसते हुए कहा तो कर्नल मोहन के चेहरे पर गहरी शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। ठीक है, मैं समझ गया, आई एम सॉरी, वाकई इस बारे में मेरी मालूमात कुछ ज्यादा नहीं है, لیکن اب میں بہرحال اس بارے میں مزید معلومات حاصل کروں گا. کرنل موہن نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور پھر وہ پیچھے کھڑے ہوئے ارجن سے مخاطب ہوا. ارجن میک اپ واشر لے آؤ اور ان سب کو ایک بار پھر چیک کرو. کرنل موہن نے کہا ٹھہرو, میرے ہیلی کاپٹر میں میک اپ واشر موجود ہے, وہ لے آؤ. میں اسی لیے سب سے ظریف اور طاقتور میک اپ واشر ساتھ لے آیا تھا, شوگل نے کہا اور ارجن سر ہلاتا واپس مڑ گیا. آپ نے کس بنا پر بغیر میک اپ چیک کرائے یہ حتمی فیصلہ دے دیا تھا؟ یہ عمران نہیں ہے. کیا عمران کوئی معفوق الفطرت چیز ہے جسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ یا اس نے آب حیات پی رکھی ہے؟ کرنل موہن نے ترخ لہجے میں کہا. میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران کی لاش نہیں ہے, شوگل نے منہ بناتے ہوئے کہا. ویسے جسمانی لحاظ سے یہ لگتا تو عمران ہی ہے, دیکھا نے کہا. یہ عمران ہے اصل عمران, کرنل موہن نے ہوٹ بھیجتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا. اور پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی, ارجن جدید میک اپ واشر اٹھائے اندر داخل ہوا. اس عمران کو ہی پہلے چیک کرو, کرنل موہن نے کہا اور ارجن میک اپ واشر اٹھائے عمران کی لاش کی طرف بڑھ گیا. اس نے لاش کے سر اور چہرے پر کنٹوپ چڑھایا اور پھر واشر کا بٹن آن کر دیا. یہ بیٹری سے چلنے والا گیس واشر تھا. اس میں واشنگ کے لیے ایسی گیس استعمال کی جاتی تھی جو ہر قسم کے میک اپ کو لازمن صاف کر دیتی تھی. واشر کا بٹن آن ہوتے ہی شفاف کنٹوپ میں دو دھیار رنگ کی گیس بتی چلی گئی اور عمران کی لاش کا مسخ شدہ اور بگڑا ہوا چہرہ اس گیس میں چھپ گیا. واشر کچھ دیر تک آن رہا, پھر کٹک کی آواز کے ساتھ ہی خود بخود بند ہو گیا اور پھر کنٹوپ دوبارہ شفاف ہوتا چلا گیا. جب ارجن نے کنٹوپ ہٹایا تو کرنل موہن کا چہرہ فرط مسرت سے گلاب کے پھول طرح کھل اٹھا, کیونکہ عمران کا چہرہ ویسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے پہلے تھا جبکہ شوگل کے ہونٹ بھیج گئے تھے. یہ واقعی عمران ہے, مبارک ہو کرنل موہن, آپ نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے, مادام ریکھا نے کرنل موہن سے مخاطب ہو کر کہا. شکریہ, اب آپ فرمائیں. شوگل صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اب آپ کہیں کہ خنجر اس کی کھال اتاری جائے؟ کرنل موہن نے انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا. او یس, ٹھیک ہے, میں بھی چیک کرتا ہوں, شوگل نے چونک کر کہا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار کا پتلا سا خنجر نکالا اور واقعی عمران کی لاش کی طرف بڑھ گیا. شوگل صاحب, یہ واقعی عمران ہے, ریکھا نے کہا. چیک کر لینے دیں, کرنل موہن نے کہا. اور شوگل نے عمران کی لاش کے قریب اکڑو بیٹھ کر چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھا اور پھر اس نے خنجر کی دھار سے لاش کی پیشانی کو چھیلنا شروع کر دیا. جب پہلے ہی وار سے کھال چھیلنا شروع ہو گئی تو شوگل ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا. اب بتائیں مسٹر شوگل, کیا اب آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ عمران نہیں ہے؟ کرنل نے انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا. ہاں, یہ عمران نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے, شوگل نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا. میرا خیال ہے کہ اب آپ کا دماغ خراب ہے, کرنل موہن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا. آخر آپ اس بات پر کیوں مضطرب ہیں کہ عمران نہیں ہے, جبکہ آپ نے اپنے لائے ہوئے گیس میک اپ واشر سے چیکنگ کر لی ہے اور خنجر سے کھال بھی چھیل کر دیکھ لی ہے؟ ریکھا نے حیران ہوتے ہوئے کہا. دیکھو ریکھا, کرنل موہن اس عمران کو نہیں جانتے, جبکہ تم بھی اس کا صرف چند بار ٹکراؤ ہوا ہے, لیکن میرے ساتھ اس کا ٹکراؤ طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. میں شخص کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں. یہ درست ہے کہ میک اپ واشر نے بھی اسے اثر قرار دے دیا ہے اور میں خنجر سے اس کے چہرے کی کھال چھیل کر بھی دیکھ لی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اصل عمران ہو. یہ شخص جادوگر ہے, یہ ایسے ایسے حربے استعمال کرتا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان بھی احمق بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہو کہ جسے گیس میک اپ واشر بھی صاف نہ کر سکتا ہو, اور جو کھال میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ کھال چھیل بھی جائے لیکن میک اپ صاف نہ ہو, شوگل نے کہا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس شخص سے بے حد مروب ہیں اور بس, کرنل موہن نے کہا. میں اسے مریوب نہیں ہوں, صرف اتنی سی بات ہے کہ جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا. لیکن ایک بات میں اور بھی بتا سکتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ عمران نہیں ہو سکتا, شوگل نے ہوش چباتے ہوئے کہا. کون سی بات؟ کرنل موہن اور مادام ریکھا دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. اس لاش کی آنکھوں میں مرتے وقت جس شدید خوف کا تاثر منجمد ہے, ایسا خوف عمران کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, وہ موت سے ڈرنے والا آدمی ہے ہی نہیں. شوگل نے کہا تو ریکھا بے اختیار چونک پڑی. او ہاں، یہ بات واقعی غور طلب ہے. گڈ پوائنٹ، ریکھا نے بے اختیار ہو کر کہا. موت ہے ہی ایسی چیز کے جسے سامنے رکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، کرنل موہن نے منہ بناتے ہوئے کہا. اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ایک آدمی اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیویز تھا. بہت وزیر اعظم صاحب کی کال ہے، اس آدمی نے فون پیس کرنل موہن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یس سر، کرنل موہن بول رہا ہوں. کرنل موہن نے فون پیس اس آدمی سے لے کر اس کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا. کیا شوگل اور مادام امریکہ تمہارے پاس پہنچ گئی ہیں؟ کیا انہوں نے لاشیں چیک کر لی ہیں؟ دوسری طرف سے وزیر اعظم نے پوچھا. یس سر، شوگل صاحب اپنے ساتھ خصوصی میک اپ واشر لے آئے تھے. انہوں نے اسے چیک کیا ہے لیکن کوئی میک اپ ثابت نہیں ہو سکا. کے بعد شاگل صاحب نے باقاعدہ خنجر کی مدد سے اس کی کھال چھیل کر دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یقین نہیں آ رہا کہ عمران مر بھی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاش کی آنکھوں میں خوف کا تاثر موجود ہے، اس لیے یہ عمران نہیں ہو سکتا، کرنل موہن نے بڑے تندیہ لہجے میں کہا. میری شاگل سے بات کراؤ، وزیر اعظم نے کہا تو کرنل موہن نے فون پیس شاگل کی طرف بڑھا دیا. یس سر، میں شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے سنجیدہ لہجے میں کہا. آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ وزیر اعظم نے کہا. جناب، ٹھوس وجہ تو نہیں ہے، بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ عمران کی لاش نہیں ہو سکتی. اس لاش کی آنکھوں میں مرتے وقت خوف کا جو تاثر منجمد ہوا ہے، عمران اس طرح موت سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا، شوگل نے کہا. اور کچھ، اور کوئی وجہ؟ وزیر اعظم کا لہجہ قدر تلخ ہو گیا تھا. نو سر، فی الحال اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، شوگل نے جواب دیا. تو سنو، کرنل موہن کو مبارکباد دو. حکومت اسے کافرستان کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ویر چکر دینے کا فیصلہ کر چکی ہے. وزیر اعظم کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا. یس سر، شوگل نے جواب دیا. مادام ریکھا سے بات کراؤ، وزیر اعظم نے کہا، اور شوگل نے فون پیس ریکھا کی طرف بڑھا دیا. کرنل موہن، میری طرف سے اس عظیم کارنامے پر مبارکباد قبول فرمائیں، شوگل نے اونچی آواز میں کہا، تاکہ وزیر اعظم کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے. لیکن اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے مبارکباد دینے کے بجائے کرنل موہن کو موت کی خبر سنا رہا ہو. شکریہ، کرنل موہن نے بھی تنزیہ لہجے میں جواب دیا. ریکھا بول رہی ہوں جناب، ریکھا نے فون پیس لیتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا. آپ کی کیا رائے ہے مادام ریکھا؟ کیا یہ لاشیں واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا. یس سر، یہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں، اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا، ریکھا نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. گڈ، اس کا مطلب ہے کہ کرنل موہن نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے. فون کرنل موہن کو دیں، وزیر اعظم نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ریکھا نے فون بیس کرنل موہن کی طرف بڑھا دیا. کرنل موہن، میری اور جناب صدر کی طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. اب چونکہ عمران اور اس کے ساتھی ختم ہو چکے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ اب بھواجہ پہاڑیوں پر اس قدر انتظامات کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے میرا آرڈر نوٹ کر لیں کہ آپ مادام ریکھا اور شاگل اور تینوں ایجنسی مشکبار میں اپنے ہیڈ کوارٹر ختم کر کے فوری طور پر کافرستان واپس آ جائیں. اب صرف ملٹری انٹیلیجنس وہیں رہے گی. مادام ریکھا اور شاگل کو بھی میرے اطلاع کی دے دیے گا. گڈ بائے، وزیر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. کرنل موہن نے مسکراتے ہوئے فون آف کیا اور پھر شاگل اور مادام ریکھا کو وزیر اعظم کے نئے حکم کی اطلاع دے دی. ٹھیک ہے، اب واقعی ہماری یہاں ضرورت نہیں رہی، مادام ریکھا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. آپ کیا کہتے ہیں شاگل صاحب؟ کرنل موہن نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا. میری سروس براہ راست صدر صاحب کے کنٹرول میں ہے، اس لیے قانون کے مطابق وزیر اعظم صاحب کا حکم مجھے صدر صاحب تک پہنچانا پڑے گا. ویسے تو ظاہر ہے وہ اسے کنفرم ہی کریں گے، اس لیے مجھے بھی واپس جانا ہوگا. لیکن میں ایک بار بہرحال صدر صاحب کے گوشت گزار ضرور کروں گا کہ ہم سب عمران اور اس کے ساتھیوں کی کسی گہری سازش کا شکار ہو رہے ہیں، شوگل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. حد ہوتی ہے ذہنی مروبیت کی، کرنل موہن نے فاتحانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا. کرنل موہن، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، اور میں نے اب تک تمہاری ان گھٹیاں باتوں کو نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہے. تم اس فیلڈ میں ایک بچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تم کرنل فرید جیسے مدبر آدمی کے جانشین بننے کی بھی لائق نہیں ہو. مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تمہارے فاتحانہ کہہ کے ہادیانی چیخوں میں بدل جائیں گے۔ تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو احمقوں کا ٹولہ سمجھ رکھا ہے اور مجھ پر بار بار مروبیت کا الزام لگا رہے ہو۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر اب تم نے میرے متعلق کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے باہر کھینچ لوں گا۔ شاگل نے دروازے پر مڑ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ کرنل موہن کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ غصے کی ضرورت نہیں کرنل موہن، یہ شخص ہی ایسا ہے، یہ ناقابل علاج ہے۔ جب آپ کو ویر چکر ملے گا تو اسے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس کی آپ کے سامنے کیا حیثیت ہے، ریکا نے کرنل موہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ مادام ریکا، بہرحال اس شخص کو اس بکواس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کرنل موہن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور مادام ریکا نے اس طرح اسباب میں سر ہلا دیا جیسے وہ کرنل موہن کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ٹائیگر ایک چٹان کی اوٹ میں زمین پر لیٹا ہوا سامنے موجود پہاڑی اور اس پر پھیلے ہوئے جنگل کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک طاقتور دوربین لگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کافرستانی فوج کی یونیفارم تھی اور کاندھوں پر لگے ہوئے اسٹار کے مطابق وہ کیپٹن تھا۔ اس کی نگاہیں ایک خالی جگہ پر لگی ہوئی تھی۔ یہاں لکڑیاں چن کر باقاعدہ ایک ہٹ بنایا گیا تھا اور اس ہٹ کے سامنے دو مسلح فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس ہٹ سے لے کر پہاڑی کے دامن تک جگہ جگہ فوجیوں کی نقل و حرکت مسلسل نظر آ رہی تھی۔ یہ ہٹ پہاڑی کی چوٹی کے قریب تھا اور اس ہٹ کو کر اس کے بغیر وہ پہاڑی کی دوسری طرف وادی ترنام تک نہ پہنچ سکتے تھے جہاں وہ خفیہ اسٹور بنایا گیا تھا جس کا خاتمہ ان کا مشن تھا۔ علی احمد نے اسے بتایا تھا کہ ترنام وادی کے گرد باقاعدہ ایئر چیک پوسٹ بھی قائم ہے۔ یہ ایئر چیک پوسٹ یہاں سے نظر نہ آ رہے ہیں، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ اگر کسی طرح وہ اس ہٹ سے بچ کر نکل جائیں تو پھر شاید ایئر چیک پوسٹ والے انہیں چیک نہ کر سکیں۔ لیکن اس ہٹ میں کمپیوٹر مشینری اور میک اپ واشر موجود تھے اور اگر وہاں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو لازمن ارد گرد پھیلے ہوئے فوجی چوک پڑیں گے اور نتیجہ یہ کہ وہ واقعی چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیے جائیں گے کہ ان کے لیے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ علی احمد ایک خفیہ راستے سے انہیں یہاں تک تو لے آیا، لیکن یہاں سے آگے جانے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی اور اس کے نقطۂ نظر سے اگر وہ خود ہلاک ہو جاتے ہیں تو اسے اس کی اتنی زیادہ پرواہ نہ تھی، لیکن جوزف اور جوانہ کی ہلاکت وہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ مسلسل کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے ان کا مشن بھی کامیاب رہے اور وہ بھی بچ جائیں۔ باقی ساتھی ابھی تک اس خفیہ راستے کے اندر موجود تھے۔ ٹائیگر نے انہیں وہاں چھوڑ کر حالات کا جائزہ لینے جھاڑیوں میں چھپاتا ہوا یہاں تک اکیلا پہنچا تھا، لیکن یہاں سے جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے نقطۂ نظر سے انتہائی بدترین حالات تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن میں مایوسی کا کوئی تاثر نہ ابھرا تھا۔ وہ عمران کا شاگرد تھا اور عمران نے اسے سب سے پہلا سبق بھی یہی دیا تھا کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، مایوس ہونا موت کے مترادف ہے۔ عمران کے مطابق جب تمام راستے بظاہر بند نظر آئے تب بھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو کامیابی کی طرف جاتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہو جائے تو پھر یہ راستہ کبھی دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی مایوس حالات کے باوجود ٹائیگر مسلسل کوئی راستہ سوچ رہا تھا جس سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت با حفاظت وادی ترنام تک پہنچ سکے، لیکن بظاہر اسے کوئی ایسا حل نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک ذہن پر زور دینے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور پھر واپس مڑ کر اس طرح جھاڑیوں میں رینگتا ہوا واپس اسی جگہ کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس کے ساتھی موجود تھے۔ کیا ہوا ٹائیگر، کیا حالات ہیں؟ جوانہ نے پوچھا۔ حالات بظاہر تو مایوس کن ہیں، وہاں تو چپے چپے پر فوجی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اگر ہم آگے ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہمیں پہلے وہ اس کی چیکنگ سپارٹ پر لے جائیں گے، اس سے پہلے تو کچھ نہیں کریں گے۔ وہاں پہنچ کر اگر ہم وہاں موجود آدمیوں کے میک اپ میں، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن جناب ہمارے پاس وہ کمپیوٹر کارڈ تو ہیں ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس یہ کارڈ نہ ہو انہیں تو وہ دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ایک آدمی کو اغوا کر کے یہاں لے آئیں، پھر ان کے میک اپ کر لیں اور ان کے کارڈ اپنے پاس رکھ لیں؟ اس طرح ہم اس چیکنگ سپاٹ تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ علی احمد نے کہا۔ نہیں، یہاں کوئی اکیلا نہیں ہے، چار چار پانچ پانچ کے گربہ اکٹھے نقل و حرکت کر رہے ہیں، اس لیے ایک آدمی کے اغوا سے صورتحال بدل سکتی ہے۔ تم سب چلو، اپنے سینسر لگے ہتھیار تیار رکھنا، میں صورتحال دیکھ کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر لوں گا۔ ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے، یہاں بیٹھے سوچتے رہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ٹائیگر نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، ایکشن خود بخود اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے، جوانا نے کہا، اور جوزف نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ اور پھر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایک عزم تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بظاہر سرین موت کے دہانے میں قدم رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں پر کسی قسم کی مایوسی کے اثرات نہ تھے، وہ پہلے کی طرح مطمئن اور پرسکون تھے۔ البتہ علی احمد کے چہرے کے عضلات قدرے کھچے ہوئے تھے، جیسے وہ ذہنی طور پر کھچاؤ کا شکار ہو رہا ہو، لیکن بہرحال اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوف کا کوئی تاثر موجود نہ تھا، اور اس طرح اطمینان سے آگے بڑھنے لگے جیسے ان کا تعلق بھی یہاں بکھری ہوئی فوج سے ہی ہو۔ لیکن آگے بڑھنے کے بعد وہ جیسے ہی ایک چٹان کی اوٹ سے نکلے، اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، ہالٹ، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد کرخت تھا اور ٹائیگر اور اس کے ساتھ ہی چھٹک کر رہ گئے۔ چند لمحوں بعد چھ مسلح فوجیوں کا ایک گروپ ادھر ادھر بکھری ہوئی چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھ آیا۔ شناخت کراؤ، کون ہو تم؟ ایک لمبے قد اور دبلے بدن کے فوجی نے، جس کے کاندھے پر بھی کیپٹن کے اسٹار موجود تھے، ان کے قریب آتے ہوئے انتہائی کڑک لہجے میں کہا۔ وہ بڑے غور سے ان چاروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اندھے ہو کیپٹن؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم کون ہیں؟ ٹائیگر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اب میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، تمہارے چہرے میرے لیے اجنبی ہیں، اس لیے شناخت کراؤ، ورنہ میں فائر کھول دینے کا حکم دے دوں گا، اس کیپٹن نے بھی انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسی شناخت چاہتے ہو تم؟ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کس قسم کی شناخت طلب کی جاتی ہے؟ اس کیپٹن نے چونک کر کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ سنو کیپٹن، ٹائیگر نے جان بوجھ کر آگے فکرا روک دیا تھا تاکہ وہ اپنا نام بتا سکے۔ کیپٹن ٹھاکر، اس کیپٹن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ تو کیپٹن ٹھاکر، کیا تمہیں اسپیشل فورس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا؟ جو تم ہم سے وہ کمپیوٹر کارڈ شناخت کے لیے طلب کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اسپیشل فورس کو اسپیشل کو دشاک کے لیے دیے گئے ہیں، اور وہ یہی کوڈ ہیں جو میں نے دہرائے ہیں، ٹائیگر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سے کوڈ؟ کیپٹن ٹھاکر نے جو کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ یہی کہ کیا شاخ چاہتے ہو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہونے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی شناخت نہیں ہے۔ اوکے، کیپٹن ٹھاکر نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں موجود مشین گن کو ان کی طرف سیدھا کر لیا۔ احمق مت بنو کیپٹن ٹھاکر، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اپنے کرنل انچارج سے معلوم کر لو، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو نیہا، ٹھیک ہے، لیکن تم کوئی غلط حرکت نہیں کرنا، ورنہ میرے ساتھی فوراً فائر کھول دیں گے، کیپٹن ٹھاکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو منی خیز نظروں سے دیکھا، اور دوسرے لمحے میں جس طرح ریبوٹ حرکت میں آتے ہیں، اسی طرح ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیبوں سے باہر آئے، اور پھر سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ کیپٹن ٹھاکر اور اس کے ساتھی پہلے ہی تیز حملے میں زمین بوس ہو چکے تھے۔ ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلیاں نہ ہٹائیں جب تک کہ وہ سب کے سب ختم نہ ہو گئے۔ ان سب کو اٹھا کر واپس اس دہانے میں لے چلو، ہم نے اب وہاں ان کا میک اپ کرنا ہے، جلدی کرو، ٹائیگر نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ سب تیزی سے ان کی لاشوں کی طرف جھپڑ پڑے۔ جوانا نے دو آدمیوں کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، جبکہ باقی سب نے ایک کو اٹھایا، اور پھر سب ممکنہ تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے واپس اس طرف کو بڑھ گئے۔ وہ ان کے جسم زخموں کی وجہ سے خون آلود تھے، اور ان کی وجہ سے ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں کی یونیفارم بھی خون آلود ہو گئے تھے، لیکن ٹائیگر کو اس کی فکر نہ تھی کیونکہ یونیفارم اس رنگ کی تھی کہ خون کے دھبے سوکھنے کے بعد تقریباً اسی رنگ کے ہو جاتے تھے، اسی لیے اس بارے میں کوئی فکر نہ تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اس غار نما راستے کے بند حصے میں پہنچ گئے۔ صرف میں کیپٹن ٹھاکر کا میک اپ کروں گا، تم صرف ان سپاہیوں کی جیبوں سے کارڈ نکال لو، تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تمہارے سائز کا ایک بھی آدمی موجود نہ ہوگا، ٹائیگر نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں مسکرا دیے۔
میں میک اپ کر لوں؟
علی احمد نے کہا. نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹائیگر نے کہا, اور جمانہ نے اپنی یونیفارم کے اندر بیلٹ سے بندے ہوئے ایک تھیلے سے ایک چپٹا سا میک اپ باکس نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا. اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹائیگر کیپٹن ٹھاکر بن چکا تھا. ٹائیگر نے کیپٹن ٹھاکر کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر مل گیا. اس کے علاوہ صرف اس کا شناختی کارڈ تھا اور کچھ نہ تھا. ٹائیگر نے دونوں چیزیں اپنی جیب میں ڈال لیں. یہ کیسے یہاں پر اختتام پذیر ہوئی؟ ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک, جسے مظہر کریم ایم اے نے تحریر کیا, جسے محمد اظہر پیش کر رہے تھے. بقیہ کتاب کیسٹ نمبر 7 میں سماعت فرمائیے.